आर्य समाज वालों में नानक साहिब के चेले भी कुछ कुछ दाखिल हैं। उन्हें हम बतौर ख़ास नसीहत करते हैं कि तुम्हारे गुरु साहिब ने जा बजा वेद से मुखालफत की है, और जहाँ तक उनकी इल्मी हैसियत थी उन्होंने दीन इस्लाम के अकायद को पसंद किया है। बल्कि एक साहिब नारायण सिंह नाम ग्रंथ खां वाइज ने 100 से ज़्यादा आदमियों के मजमे में हमारे रूबरू बयान किया कि वो बाज़ औक़ात आमाले इबादत भी इस्लाम के तौर पर बजा लाते थे, जिससे मालूम होता है कि वो दर पर्दा हक़ के कबूल करने के लिए बहुत कुछ तैयार हो गए थे। वो अपने ग्रंथ में फरमाते हैं कि जो हमेशा खुद ब खुद बग़ैर किसी के पैदा करने के चला आया है वही परमेश्वर है। जैसे उनका ये शब्द है, तहा पिया ना जा कीता ना हो आप पे आप निरंजन सो, यानी जो बग़ैर किसी के पैदा करने के खुद ब खुद कदीम से चला आया है वही खुदा है। अब देखो कि अगर रूहों को कदीम और खुद ब खुद माना जाए तो इस तारीफ़ के रूह से उन सब रूहों का खुदा होना लाजिम आता है, तो फिर ये परमेश्वर की क्या तारीफ़ हुई जिसमें सारा जहान दाखिल है। और अगर हम इस तारीफ़ को ग़लत और ख़िलाफ़ अकायद हुनूद समझें और ये ख़्याल करें कि नानक साहिब ने बवजह ना होने इल्म वेद के अपने परमेश्वर की ऐसी तारीफ़ कर दी है जो सरीह वेद के उसूलों के बरखिलाफ़ है, तो इसमें नानक साहिब की कसर शान है। क्योंकि वो अपने ग्रंथ के कई मकामात में साफ साफ लिखते हैं कि मैंने वेद पढ़ा हुआ है और चारों वेदों की तालीमें मुझसे पोशीदा नहीं, और मैं खूब जानता हूँ कि वेद तनासुख को मानता है जिसकी बुनियाद रूहों का गैर मखलूक होना है। बस इससे साफ जाहिर है कि वेद की तालीम को इस जगह नानक साहिब ने कबूल नहीं किया, और जा बजा ये भी जितला दिया कि मैं वेदों की तालीम से ना वाकिफ़ नहीं और ना बेइल्म हूँ, बल्कि चारों वेदों को मैंने पढ़ा और खूब कंठ किया हुआ है। सो इतने बड़े दावे से नानक साहिब का वेद के इस असलुल उसूल से दस्तबरदार हो जाना साफ दलालत करता है कि नानक साहिब वेदों के इस भारी अकीदे से जो मदारे तनासुख है अपनी ज़िंदगी में बेजार हो चुके थे, और हादी मुतलक ने उनके दिल को ये हिदायत कर दी थी कि ये तहरीर वेदों की बिल्कुल झूठी और ग़लत है। बस जबकि नानक साहिब हस्बे तालीम क़ुरान शरीफ खुदाए ताला के खालिक और रब्बुल आलमीन होने पर ईमान ले आए थे और वेदों की ऐसी ऐसी तालीमों को उन्होंने यकलख्त छोड़ दिया था, इसलिए उन साहिबों की खिदमत में जो नानक साहिब के सिख होकर और किशन सिंह, बिशन सिंह, नारायण सिंह, भगवान सिंह वगैरह नाम रखवा कर फिर अपने गुरु के ग्रंथ से बाहर चले जाते हैं, बाअदब तमाम अर्ज़ किया जाता है कि वो भी वेद की ऐसी ऐसी तालीमों से दस्तकश हो जाएं। वरना अगर नानक साहिब से रूहानी मुआफ़त नहीं तो फिर खानखा एक टोकरा केसों का सर पर उठाए रखना और हरारत और अफूनत की तकलीफ़ें उठाना ज़रूरत ही क्या है। नानक साहिब रूहों के मखलूक होने के बारे में अपने ग्रंथ में काफ़ी शहादत दे गए हैं। चुनाचे वो एक जगह फरमाते हैं, एती केती होर करे ता आँख न सके कई के, यानी अगर इस कदर अरवाह और अजसाम जो पहले खुदाए ताला पैदा कर चुका है और पैदा करे तो वो कर सकता है, और उसकी कुदरतों के मुकाबिल और हम कदम तारीफ़ें चल नहीं सकती। ये मकूला नानक साहिब का बिल्कुल कुरान शरीफ की एक आयत का गोया तर्जमा है और सरासर उसके मुताबिक है, क्योंकि नानक साहिब अक्सर दिली इखलास से उलमाए इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और दीनी बातें सुनते थे, इसलिए किसी मौलवी साहिब की ज़ुबानी उन्होंने ये मज़मून आयत का सुन लिया होगा, क्योंकि मुसलमानों से अक्सर उनकी सोबत रहती थी। चुनाचे लिखा है कि बाज़ औक़ात वो नमाज भी पढ़ लिया करते थे, और फिर उसके बाद उनका ये शब्द है जो नीचे लिखा जाता है, जे वड भावे ते वड हो नानक जाने साचा सो, आफरीन ए नानक आफरीन। ये शब्द भी कुरान शरीफ की उस आयत के सरासर मुताबिक ज़ुबान से निकल गया है, और आयत ये है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम महामिद और तमाम कमालात और तमाम तारीफ़ें और तमाम बुजुर्गियाँ और खूबियाँ جو مرتبہ جلیلہ خدائی کے لیے ضروری ہیں وہ سب اللہ جل شانہ کو حاصل اور اس کی ذات میں جمع ہیں، جس کی ایجاد کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہوئی، اور وہ تمام عالمین کا رب اور پیدا کنندہ ہے۔ بس اسی آیت شریفہ کے مطابق نانک صاحب کا شبد ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ جو بزرگی اور عظمت اور قدرت خدائے تعالیٰ کو چاہیے وہ سب اسے حاصل ہے۔ اے نانک، جو اس بات کو جانتا ہے وہی صادق ہے۔ افسوس، اس بات کو وید کیوں نہیں جانتا؟ آریہ لوگ کیوں نہیں جانتے؟ دیانند صاحب کیوں جانے بغیر کوچ کر گئے؟ یہ ظاہر ہے کہ پیدا کرنا اور محض اپنی قدرت سے وجود بخشنا ایک کمال ہے جو بڑی تعریف کے لائق ہے، اور خدا وہ ہونا چاہیے جس میں سب کمالات اور سب تعریف کی باتیں پائی جائیں۔ مگر وید کے پرمیشر پر یہ کیا مصیبت نازل ہوئی کہ وہ اس بھاری درجے کے کمال سے، کہ جو تمام کارخانہ خدائی کی کنجی ہے، بے نصیب رہ گیا۔ دیکھو اے کیسوں والے آریو، جو نانک صاحب کے چیلا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کہ نانک صاحب پرانی آیت کی تصدیق کر کے کہتے ہیں کہ صادق وہی ہے کہ جو ان سب بزرگیوں اور تعریفوں کا قائل ہے، کہ جو خدائے تعالیٰ کو اپنے کمال تام کے لیے مطلوب ہیں، ورنہ جھوٹا اور دروغ گو ہے۔ سو تم اب تو وید کا پیچھا چھوڑو کہ تمہارے گرو صاحب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اور اپنے شبد تمہیں سنا رہے ہیں، اور پھر دیکھو کہ وہ مخالفوں پر ناراض ہو کر آگے کیا فرماتے ہیں۔ جے کو آنکھے بول بگاڑ، تا لکھی سرگواراں گوار۔ یعنی اگر کوئی یہ بات تسلیم نہ کرے اور اس کا مخالف کچھ منہ پر لاوے تو اس کو جاہلوں کا سردار لکھنا چاہیے۔ اے نانک صاحب، آپ کہاں اور کدھر ہو؟ اب تو آپ ہی کے چیلے آریہ سماج میں بیٹھ کر بول بگاڑ رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو وید کی شرطیوں کو سچ مچ درست سمجھ کر خدائے تعالیٰ کا خالق اور رب العالمین ہونا غیر ممکن سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی کے منہ سے بھولے سے یہ نکل بھی جائے کہ میری روح کا رب اور پیدا کنندہ پرمیشر ہے، تو اس کو موہان پاپی خیال کرتے ہیں اور اپنے پرمیشر کو صرف اس قدر طاقت والا جانتے ہیں کہ اس کو فقط جوڑنا جاڑنا آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے تو قرآن شریف کے مطابق انہیں یہ سبق پڑھایا تھا کہ وہ تمام انتہائی درجے کی قدرتیں اور عظمتیں اور تعریفیں جو ذہن میں آ سکتی ہیں، اور وہ سب کمالات اعلیٰ سے اعلیٰ جو خدا ہونے کے لیے زیبا و شایان ہیں، وہ سب پرمیشر کو حاصل ہیں۔ مگر آپ کے چیلے تو چار دن آریہ سماج میں بیٹھ کر اور ویدوں کی ملحدانہ شرطیوں کو سن کر آپ کے اس گور منتر کو چھوڑ بیٹھے، اور وہ پٹڑی ہی بھول گئے جس پر آپ نے انہیں جمایا تھا۔ اب اور تعریفیں پرمیشر کی تو تاک پر رہیں، انہوں نے تو وہ پہلا حرف ہی جس سے نام پرمیشر کا دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی پیدا کرنا، اپنے لوہے دل سے ایسا مٹا دیا ہے کہ گویا کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ان کو سودا ہوا ہے ویدوں کا، ان کا دل مبتلا ہے ویدوں کا۔ آریو اس قدر کرو کیوں جوش، کیا نظر آ گیا ہے ویدوں کا؟ نہ کیا ہے نہ کر سکے پیدا، سوچ لو یہ خدا ہے ویدوں کا۔ عقل رکھتے ہو آپ بھی سوچو، کیوں بھروسہ کیا ہے ویدوں کا؟ بے خدا کوئی چیز کیوں کر ہو، یہ سراسر خطا ہے ویدوں کا۔ ناستک مت کے وید ہیں حامی، بس یہی مدعا ہے ویدوں کا۔ ایسے مذہب کبھی نہیں چلتے، کال سر پر کھڑا ہے ویدوں کا۔ اور واضح رہے کہ یہ تعلیم ویدوں کی کہ دنیا خود بخود چلی آتی ہے، کوئی اس کے سر پر پیدا کنندہ و مالک نہیں ہے، صرف ایک ادھورا سا جوڑنے جاڑنے والا ہے، یہ ایک ایسا ناقص اعتقاد ہے جس کے ماننے سے بمجبوری یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس جوڑنے جاڑنے والے کو یا تو اپنے ممالک مقبوضہ کا کچھ بھی علم نہیں، اور یا شاید کچھ ہے تو ایک ناقص اور ناتمام سا علم ہے، جیسے ایک موتیا بند والے کو جس کی آنکھوں پر نزول الماء اتر آیا ہو، کچھ کچھ اول دھندلا سا نظر آتا ہے اور پھر آخر کار پورا پورا اندھا ہو جاتا ہے۔ حاشیہ، یہ ایک نہایت باریک صداقت ہے کہ علم باری تعالی جس کی کاملیت کی وجہ سے وہ ذرے ذرے کے ظاہر و باطن پر اطلاع رکھتا ہے، کیوں کر اور کس طور سے ہے، اگرچہ اس کی اصل کیفیت پر کوئی عقل محیط نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی اتنا کہنا سراسر سچائی پر مبنی ہے کہ وہ تمام علم کے قسموں میں سے جو ذہن میں آ سکتے ہیں اشد و اقوا و اتم و اکمل قسم ہے۔ جب ہم اپنے حصول علم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اقسام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے سب معمولی علموں میں سے بڑا یقینی اور قطعی وہی علم معلوم ہوتا ہے جو ہم کو اپنی ہستی کی نسبت ہے، کیونکہ ہم اور ایسا ہی ہر ایک انسان کسی حالت میں اپنی ہستی کو فراموش نہیں کر سکتا اور نہ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے۔ سو جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے ہم اس قسم کے علم کو اشد و اقوا و اتم و اکمل پاتے ہیں، اور یہ بات ہم سراسر خدا تعالیٰ کی ذات کامل سے بعید دیکھتے ہیں کہ جو اس درجے اور اس قسم کے علم سے اس کا علم اپنے بندوں کے بارے میں کم تر ہو، کیونکہ یہ بڑے نقص کی بات ہے کہ جو اعلیٰ قسم علم کی ذہن میں آ سکتی ہے وہ خدا تعالیٰ میں نہ پائی جائے۔ اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے خدا تعالیٰ کا علم اعلیٰ درجے کے علم سے متنزل رہا، آیا اس کے اپنے ہی ارادے سے یا کسی قاصر کے قصر سے؟ اگر کہو کہ اس کے اپنے ہی ارادے سے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ کوئی شخص اپنے لیے بالارادہ نقصان روا نہیں رکھتا، تو پھر کیوں کر خدا تعالیٰ جو بذات خود کمالات کو دوست رکھتا ہے ایسے ایسے نقصان اپنی نسبت روا رکھے؟ اور اگر کہو کہ کسی قاصر کی قصر سے یہ نقصان اس کو پیش آیا تو چاہیے کہ ایسا قاصر اپنی طاقتوں اور قوتوں میں خدا تعالیٰ پر غالب ہو تا وہ زیادت قوت کی وجہ سے اس کے ارادوں سے روک سکے، اور یہ خود ممتنع اور محال ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر اور کوئی قاصر نہیں جس کی مزاحمت سے اس کو کوئی مجبوری پیش آوے۔ پس ثابت ہوا کہ ضرور خدا تعالیٰ کا علم کامل تام ہے، اور پہلے ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ علم کی تمام قسموں میں سے کامل و تام وہ علم ہے کہ جو ایسا ہو جیسے ایک انسان کو اپنی ہستی کی نسبت علم ہوتا ہے۔ سو ماننا پڑا کہ خدا تعالیٰ کا علم اپنی مخلوقات کے بارے میں اسی علم کی مانند اور اسی کے مشابہ ہے، وہ ہم اس کی اصل کیفیت پر محیط نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنی عقل سے جس کی روح سے ہم مکلف ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا قطعی اور یقینی علم یہی ہے جو عالم اور معلوم میں کسی نوع کا بود اور حجاب نہ ہو۔ سو وہ قسم علم کی یہی ہے، اور جس طرح ایک انسان کو اپنی ہستی پر مطلع ہونے کے لیے دوسرے وسائل کی ضرورت نہیں بلکہ جاندار ہونا اور اپنے تئیں جاندار سمجھنا، دونوں باتیں ایسی باہم قریب واقع ہیں کہ ان میں ایک بال کا فرق نہیں، سو ایسا ہی جمیع موجودات کے بارے میں خدا تعالیٰ کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی اس جگہ بھی عالم اور معلوم میں ایک ذرہ فرق اور فاصلہ نہیں چاہیے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ علم کا جو باری تعالیٰ کو اپنے تحقق الوہیت کے لیے اس کی ضرورت ہے، اسی حالت میں اس کے لیے مسلم ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اس کی نسبت یہ مان لیا جائے کہ اس میں اور اس کے معلومات میں اس قدر قرب اور تعلق واقع ہے جس سے بڑھ کر تجویز کرنا ممکن ہی نہیں، اور یہ کامل تعلق معلومات سے اسی صورت میں اس کو ہو سکتا ہے کہ جب عالم کی سب چیزیں جو اس کی معلومات ہیں اس کے دست قدرت سے نکلی ہوں اور اس کی پیدا کردہ اور مخلوق ہوں اور اس کی ہستی سے ان کی ہستی ہو، یعنی جب ایسی صورت ہو کہ موجود حقیقی وہی ایک ہو اور دوسرے سب وجود اس سے پیدا ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ قائم ہوں، یعنی پیدا ہو کر بھی اپنے وجود میں اس سے بے نیاز اور اس سے الگ نہ ہوں بلکہ در حقیقت سب چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی زندہ حقیقی وہی ہو اور دوسری ہر ایک زندگی اسی سے پیدا ہوئی ہو اور اس کے ساتھ قائم ہو، اور بے قید حقیقی وہی ایک ہو اور دوسری سب چیزیں کیا ارواح اور کیا اجسام اس کی لگائی ہوئی قیدوں میں مقید اور اس کے ہاتھ کے بندوں سے بندھے ہوئے اور اس کی مقرر کردہ حدوں میں محدود ہوں، اور وہ ہر چیز پر محیط ہو، اور دوسری سب چیزیں اس کی ربوبیت کے نیچے احاطہ کی گئی ہوں، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے ہاتھ سے نہ نکلی ہو اور اس کی ربوبیت کا اس پر احاطہ نہ ہو، یا اس کے سہارے سے وہ چیز قائم نہ ہو۔ غرض اگر ایسی صورت ہو تب خدا تعالیٰ کا تعلق تام، جو علم تام کے لیے شرط ہے، اپنے معلومات سے ہوگا۔ اسی تعلق تام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، جیسے وہ فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت 17۔ یعنی ہم انسان کی جان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ تر نزدیک ہیں۔ اور ایسا ہی اس نے قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، سورۃ البقرہ۔ یعنی حقیقی حیات اسی کو ہے، اور دوسری سب چیزیں اس سے پیدا اور اس کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی در حقیقت سب جانوں کی جان اور سب طاقتوں کی طاقت وہی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ قدیم سے الگ کا الگ چلا آتا ہے، اور اس کی ربوبیت کا کسی چیز پر احاطہ نہیں، اور کوئی چیز اس سے ظہور پذیر نہیں ہوئی، تو اس صورت میں علم کائنات تو اسے کیا ہوگا، بلکہ محدود چیزوں میں سے وہ بھی ایک چیز ہوگی جس کا کوئی اور محدد تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جو چیز غیر مخلوق فرض کی جائے اس کی نسبت، یہ تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس چیز کا علم تام جو اس سے الگ اور غیر مخلوق اور قدیم ہے کسی طور سے نہیں ہو سکتا۔ اور بعین ہمہ اس چیز کے نفس وجود پر نظر ڈالنے سے اس قدر بھی لازم نہیں آتا کہ خانخواہ کسی درجے کا ناقص علم بھی اس کے بارے میں خدا تعالیٰ کو حاصل ہو۔ اور کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں حاصل ہو۔ ہاں، جو چیز ممکن اور حادث اور مسبوق بعدم ذاتی ہے، وہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہو اور علم الہی سے باہر نہ ہو، کیونکہ جو چیز نامعلوم ہے عطائے وجود اس کے لیے ممکن نہیں۔ پس علم ممکنات قبل وجود ممکنات خدا تعالیٰ کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اس سے بھی ضرور ثابت ہے کہ ممکنات بأثر رہا معلومات الہیہ میں داخل ہیں۔ لیکن جس چیز کو ممکن اور حادث اور مسبوق بعدم ذاتی تسلیم نہ کیا جائے، اور ذات علت العلل کا اس کو معلول اور محات نہ ٹھہرایا جائے، اس پر کوئی برہان عقلی قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں وہ علم الہی سے باہر نہیں۔ مثلاً اگر روح کو مخلوق اور حادث تسلیم نہ کیا جائے، تو اس بات کے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ایک بے تعلق شخص جو فرضی طور پر پرمیشر کے نام سے موسوم ہے، روح کی حقیقت سے کچھ اطلاع رکھتا ہے اور اس کا علم اس کی تہ تک پہنچا ہوا ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کی نسبت پورا پورا علم رکھتا ہے، تو البتہ اس کے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے، اور اگر قادر نہیں ہو سکتا تو اس کے علم میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ اور اگر پورا علم نہ ہو تو قطع نظر بنانے سے متشابہ چیزوں میں باہم امتیاز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اگر خدا تعالیٰ خالق الاشیاء نہیں، تو اس میں صرف یہی نقص نہیں ہے کہ اس صورت میں وہ ناقص العلم ٹھہرا، بلکہ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ کروڑ ہا روحوں کے امتیاز اور تمیز اور شناخت میں روز بروز دھوکے بھی کھایا کرے، اور بسا اوقات زید کی روح کو بکر کی روح سمجھ بیٹھے، کیونکہ ادھورے علم کو ایسے دھوکے ضرور لگ جایا کرتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ نہیں لگتے، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ منہ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسی خراب تعلیم کو، جس کے ایسے ایسے خراب نتائج ہیں، کسی صاف دل ہندو کی روح بھی قبول نہیں کر سکتی، بلکہ پنڈت دیانند کے دل نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ لالا شرمپت ایک آریہ اسی جگہ قادیان کے رہنے والے نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے روحوں کی پیدائش کے بارے میں دیانند جی سے دریافت کیا، تو لگے باتیں بنانے اور فرمایا کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ اگر پرمیشر پیدا کرتا ہی چلا جائے تو اتنا بڑا وسیع مکان کہاں سے لائے جن میں روحیں رہا کریں۔ اب دیکھو کہ اس تقریر میں ناچار ہو کر دیانند نے اس قدر مان لیا کہ اول پرمیشر نے ضرور روحوں کو پیدا کیا تھا، لیکن آئندہ اس خوف سے پیدا کرنے سے دستکش ہے کہ کوئی ایسا بڑا مکان اسے نہیں ملتا۔ इस तकरीर से ये भी मालूम होता है कि पंडित दयानंद को अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वेद की ऐसी ऐसी तालीमों की निस्बत बहुत कुछ शकूक और शुबहात पड़ गए थे। बल्कि रिसाला धर्म जीवन 15 जुलाई 1886 में लिखा है कि पंडित दयानंद साहेब जाते वक्त इशारों किनायों से बाज़ मुअज्ज़ज़ ब्राह्मू साहेबों को समझा गए कि अब मेरा ईमान वेदों पर नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि पंडित साहेब तो पंडित साहेब ही थे, ऐसे वेदों पर किसी मुनसिफ मिजाज का ईमान नहीं रह सकता। बल्कि कौन आदमी ऐसा दिल का अंधा है जिसको ये मोटी बात भी समझ में ना आ सके कि जिस परमेश्वर को पैदा करना भी नहीं आता और यूं ही जायदाद मुस्तार से काम चला रहा है वो किस बात का परमेश्वर है, और जिसकी कमज़ोरी का ये हाल है कि अगर रूहें और मवाद ना हों तो फिर उसका सब परमेश्वरपन ताक पर रखा रह जाए, ऐसे नालायक को कौन परमेश्वर कह सकता है। ये बात ऐसी साफ साफ और इंसान के फितरती तकाजे के मुआफिक है कि हर एक पाक दिल आदमी बिला तरद्दुद इसके शहादत अपने दिल में पाता है, और ख़ुद हिंदू लोग भी हरगिज़ पसंद नहीं करते कि उनका परमेश्वर ऐसे नुकसानों में मुबतला हो। मुझे याद है कि होशियारपुर के बहस में जब मैंने लोगों को सुनाया कि आर्य समाज वालों का ये एतक़ाद है कि उनका परमेश्वर रूहों के पैदा करने से आजिज़ है, तो कई मुअज्ज़ज़ हिंदू जो मेरे पास बैठे थे वो ये सुनकर तौबा तौबा करने लग गए कि ये कैसा ख़राब एतक़ाद है। और जब लाला मुरलीधर साहेब इस एतराज़ का जवाब लिखने बैठे तो वो चंद हिंदू साहेब उठकर चले गए कि हम हरगिज़ ऐसा बेहुदा जवाब जिसमें परमेश्वर की निंदिया यानी तोहीन है सुनना नहीं चाहते। ऐसा ही एक साहेब ने मेरे पास बयान किया कि अमृतसर के मकाम में कोई आर्य साहेब किसी जगह बाज़ार में बखियान के तौर पर ये जिक्र कर रहे थे कि परमेश्वर का परमेश्वरपन सिर्फ जोड़ने जाड़ने तक ख़त्म है और इससे आगे उसे कुछ ताकत नहीं। इस पर किसी दूसरे हिंदू ने कुछ बहस करना शुरू किया, तब वो लाला साहेब बात करते करते गर्म होकर कहने लगे कि वेदों में साफ लिखा है कि जियो प्रकृति अनादि यानी रूह व मादा खुद बखुद कदीम से चले आते हैं जिनको किसी ने पैदा नहीं किया। ये बात सुनते ही उस हिंदू को भी जो बमुकाबिल उस आर्या की बात कर रहा था ऐसा जोश आ गया कि बे इख्तियार उसके मुँह से निकल गया कि अगर परमेश्वर ऐसा ही आजिज़ है तो वो फिर तेरी ऐसी तैसी का परमेश्वर है। चुनाचे इस बात पर उन दोनों में हाथापाई और दस्त बगरे बाँ होने की नौबत पहुँच चली थी, मगर लोगों ने दरमियान में होकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। बस इन आम नफ़रतों से ज़ाहिर है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि अगर वो अपने तासुबात को अलग करके सोचे तो वो इस साफ और बदीही और खुली खुली सच्चाई तक ना पहुँच सके कि खुदाए ताला को अगर उसकी खूबियों और कुदरतों से अलग किया जाए तो फिर ख़ुद उसको अपनी खुदाई से अलग होना पड़ता है। क्या बजुज इसके कि खुदाए ताला हर एक वजूद का मूजिद है कोई और भी बात छुपी हुई है जिसकी रूह से खुदा को खुदा कहा जाता है।